بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عظیم سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے جناب کریم منصوری۔ عزیز سامعین، ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام جو آرکائیو کی صورت میں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، اسی طرح سرحد ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام بھی آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں گے حالات حاضرہ کے جائزے مشتمل پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے کے بعد رحلت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ خصوصی پروگرام کے بعد آئین صحافت۔ آئین صحافت کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام آج کا ایران، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ عزیز سامعین، آج اسلامی جمہوری ایران میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نواس رسول حضرت امام حسن مشتبہ کی شہادت کا دن ہے۔ ہم اس مناسبت سے اپنے تمام سامعین کو یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نواس رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے لیے انسان دوستانہ امداد روانہ کی ہے۔ پاک ایران سرحد تاجروں اور طلبہ کی رفت و آمد کے لیے کھول دی گئی ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف نے پینڈورا پیپرز اسکینڈل میں وزیراعظم کے قائم کردہ تحقیقی سیل کو مسترد کر دیا ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور بحرین کی ڈکٹیٹر آل خلیفہ حکومت نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں نواس رسول اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ مشہد مقدس، قم اور دارالحکومت تہران سمیت پورے ایران اسلامی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے عزاداری کا سلسلہ پیر کی رات سے شروع ہو گیا تھا، جو اب بھی جاری ہے۔ مختلف شہروں سے ہمارے نمائندوں نے بتایا ہے کہ کرونا پروٹوکول کی پابندی کے ساتھ محدود پیمانے پر ماتمی دستے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے منگل کی صبح ایک مجلس عزا تہران کے حسینیہ امام خمینی میں بھی منعقد ہوئی، جس میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی شرکت کی۔ نجف اشرف، کربلا مولا، کاظمین اور سامرہ سمیت پورے عراق میں بھی رسول خدا اور نواس رسول کی عزاداری کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے مختلف شہروں اور علاقوں سے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عزاداری کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ بعض جگہوں پر جلوس بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے لیے انسان دوستانہ امداد روانہ کی ہے۔ ایران کی ہلال احمر کمیٹی کے سربراہ محمد حسن کوسیان مقدم نے ایران پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہلال احمر کی جانب سے پہلی امدادی کھیپ افغانستان روانہ کر دی گئی ہے۔ محمد حسن کوسیان مقدم نے کہا کہ افغان قوم کو اس وقت مدد کی سخت ضرورت ہے اور اسی بنا پر 50 ٹن پر مبنی امدادی کھیپ کابل میں افغانستان کی ہلال احمر کمیٹی کے حوالے کی جا رہی ہے۔ ایران کی ہلال احمر کمیٹی کے انسان دوستانہ پروگرام کے سربراہ حسن اسفندیار نے کہا کہ آئندہ ہفتوں میں ایران کی جانب سے 2 مزید امدادی کھیپ افغانستان بھیجی جائے گی۔ پاکستان نے بھی تورخم بارڈر سے 13 ٹرک امدادی سامان افغانستان بھیجے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے لیے پاکستان کے امدادی سامانوں میں 174 ٹن آٹا، شکر اور چاول شامل ہیں۔ اس سے قبل بھی حکومت پاکستان نے غذائی اشیاء اور دواؤں پر مشتمل امدادی سامان افغانستان بھیجا ہے۔ پاک ایران سرحد تاجروں اور طلبا کی رفت و آمد کے لیے کھول دی گئی ہے۔ پاکستانی ذرائع نے امیگریشن حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ تفتان میرجاوا کے مقام پر قائم پاک ایران سرحد پیر سے محدود رفت و آمد کے لیے کھول دی گئی ہے، جس کا مقصد تاجروں اور طلبا کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی تاجر، ٹرک ڈرائیور اور طلبا و طالبات قانونی سفری دستاویزات اور کرونا پروٹوکول کی پابندی کرتے ہوئے میرجاوا تفتان سرحد سے ایران میں داخل ہو سکتے ہیں، تاہم زائرین اور سیاحوں کے لیے سرحدیں بدستور بند رہیں گی۔ کرونا کے پھیلاؤ میں شدت کو دیکھتے ہوئے 29 جون کو پاک ایران سرحد مسافروں کی رفت و آمد کے لیے بند کر دی گئی تھی، تاہم دو طرفہ تجارتی لین دین کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ پاکستان میں حزب اختلاف نے پنڈورا پیپرز اسکینڈل میں وزیراعظم عمران خان کے قائم کردہ تحقیقاتی سیل کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ملک کی بڑی اپوزیشن جماعتوں نے پنڈورا پیپرز اسکینڈل میں وزیراعظم عمران خان کے قائم کردہ تحقیقاتی سیل کے اقدام کو مسترد اور آزاد کمیشن یا عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے اراکین اس بات پر اتفاق کا اعلان کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کا قائم کردہ تحقیقاتی سیل ایک دھوکہ ہے، جس کا مقصد وزراء، نیز پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں سے وابستہ افراد کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اپوزیشن نے وزیراعظم عمران خان سے کہا کہ وہ ان وزراء سے استعفے طلب کریں جن کے نام پینڈورا پیپرز میں آئے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے کہا کہ تحقیقاتی سیل کا کوئی فائدہ نہیں اگر یہ وزیراعظم کے ماتحت کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تحقیقاتی سیل کے اراکین عدلیہ کے بجائے وزیراعظم کو رپورٹ کریں گے تو اس کا انجام بھی گندم، چینی اور پیٹرول اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے قائم کیے گئے کمیشنوں کی طرح ہوگا۔ نیر بخاری نے مزید کہا کہ پاناما پیپرز کیس کی طرح پینڈورا پیپرز کی تحقیقات بھی جوڈیشل فورم کے ذریعے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ تھی جس نے پاناما پیپرز اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی تھی۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ جب تک عمران خان وزیراعظم رہیں گے پینڈورا پیپرز کی تحقیقات ممکن نہیں ہوں گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیراعظم نے آف شور کابینہ اور کرپٹ مافیا کے ارکان کی حفاظت کے لیے سیل قائم کیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے تحقیقاتی سیل کی تشکیل کو قوم کے ساتھ ایک اور مذاق قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل حکومت نے گندم، چینی، پیٹرول، قرضوں، ادویات اور رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے کئی نام نہاد کمیشن بنائے تھے، لیکن آخر میں تمام آف شور وزراء اور مشیروں کو راہ فرار دے دی گئی۔ اے این پی کے صدر اسفندیار ولی خان نے ایک بیان میں تفتیشی سیل کی تشکیل کو مذاق قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت خود کرپشن میں ملوث ہے۔ یاد رہے پینڈورا پیپرز میں آف شور کمپنیاں رکھنے والے 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام سامنے آئے ہیں، جن میں متعدد وزیروں اور حکمران، نیز اپوزیشن کے مختلف سیاسی رہنماؤں، کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران، کچھ بینکار، کچھ کاروباری شخصیات اور کچھ میڈیا مالکان کے نام بھی شامل ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ منگل کو بھی جاری رہا۔ ہندوستانی خبر رسان ایجنسی یو این آئی کے مطابق منگل کو پیٹرول کی قیمت میں 25 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 30 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق قیمتوں میں نئے اضافے کے بعد بعض شہروں میں پہلی بار پیٹرول کی قیمت 111 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئی۔ مسلسل 4 دن کے اضافے کے بعد پیر کو ان دونوں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی، لیکن منگل کو ان کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا، جس کی وجہ سے دارالحکومت دہلی میں ان کی قیمتیں اب تک کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔ اس اضافے کے بعد دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 102 روپے 64 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 91 روپے 7 پیسے فی لیٹر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ بتایا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ بحرین کی ڈکٹیٹر آل خلیفہ حکومت نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ بحرین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے خلاف مظاہرہ کرنے والے 10 بحرینی شہریوں کو تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ابھی تک تفتیش کے بہانے طلب کیے جانے والے افراد کے انجام کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ یوائر لوپڈ نے گزشتہ جمعرات کو مناما میں اپنے سفارت خانے کا افتتاح کرنے کے لیے بحرین کا دورہ کیا تھا اور اس ملک کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات کی تھی۔ لیپٹ کے دورہ منامہ کے موقع پر بحرینی عوام نے مظاہرہ کر کے صہیونی حکام سے ساز باز کی مخالفت کا اعلان کیا تھا۔ بحرینی مظاہرین نے دوران مظاہرہ حیات من نزلہ، بحرین سے واپس جاؤ، اسرائیل مردہ باد، بحرین اسلامی میں صہیونی سفارت خانہ نہیں کھلنے دیں گے جیسے نعرے لگائے۔ بحرین اور امارات نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دباؤ میں 15 ستمبر 2020 کو وائٹ ہاؤس میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے پر دستخط کے خلاف مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔ ترکی کے جنگی طیاروں نے پی کے کے کی جدوجہد کے بہانے ایک بار پھر شمالی عراق کے کچھ علاقوں پر بمباری کی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمالی عراق کے صوبے سلیمانیہ کے جمجمال علاقے پر ترکی کی بمباری میں ایک خاتون سمیت 2 عام شہری زخمی ہو گئے۔ ترکی نے حالیہ برسوں میں پی کے 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 عناصر کو کچلنے کے بہانے عراق کے اندر بھی جارحیت کی تھی۔ ترکی کے حملوں پر عراقی حکومت اور دیگر ممالک نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ عراقی صدر کے دفتر نے شمالی عراق پر ترکی کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عراقی سرزمین پر ترک فوج کے بار بار حملے عراق کے اقتدار اعلی کی کھلی خلاف ورزی، علاقائی اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی اور پڑوسیوں کے درمیان روابط کے اصولوں کے منافی ہے۔ شمالی عراق کے پہاڑی علاقوں میں ترکی کے حملے جولائی 2015 میں انقرہ اور پی کے 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 درمیان جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کے بعد پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ ترک حکومت پی کے کے کو دہشت گرد گروہ شمار کرتی ہے۔ فوجی طلب کر لیے جانے کے باوجود برطانیہ میں ایندھن کی قلت سے پیدا ہونے والا بحران بدستور باقی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹر کی رپورٹ کے مطابق جنگ سے خستہ حال فوجی سرکاری احکامات کی تعمیل کے لیے پیر کے روز برٹش پیٹرولیم کے ذخائر تک پہنچے ہیں تاکہ ملک کو درپیش ایندھن کی قلت پر قابو پایا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ نے ملک میں گوشت، پیٹرول اور دودھ دہی سمیت سبھی ضروری اشیاء کی سپلائی کے پورے نظام کو افرادی قوت کی کمی سے دوچار کر دیا ہے۔ برطانیہ میں تیل کی سپلائی میں خلل کے دوران پیٹرول اسٹیشنوں پر عوام کے ہجوم کے باعث اس ملک کے مختلف شہروں میں ہرج افراتفری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض لوگوں کو پیٹرول کے حصول کے لیے لڑائی جھگڑا کرتے اور پانی کی خالی بوتلوں میں پیٹرول بھرتے بھی دیکھا گیا۔ پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے مطابق لندن اور ملک کے جنوب مشرقی علاقوں میں 22% سے زیادہ پیٹرول اسٹیشن ایندھن نہ ہونے کے سبب بند ہو گئے ہیں اور یہ صورتحال مزید 1 ہفتے یا 10 دن جاری رہنے کا امکان ہے۔ اگرچہ حکومت برطانیہ ایندھن کی قلت اور بریگزٹ کے درمیان تعلق کی تردید کرتی ہے اور ڈرائیوروں کی کمی کو عالمی مسئلہ قرار دے رہی ہے، تاہم برطانیہ کے پڑوسی یورپی ملکوں میں کہیں بھی پیٹرول اسٹیشنوں پر لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں دکھائی نہیں دیں۔ الجزائر نے اعلان کیا کہ فرانسیسی استعمار کے دور میں اس ملک میں دسیوں لاکھ شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق الجزائر کے صدر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ الجزائر پر فرانس کے قبضے کے زمانے میں 1830 سے 1963 کے دوران الجزائر کے 56 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو قتل کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے دعویٰ کیا تھا کہ الجزائر کی تاریخ فرانس کے عوام کے خلاف نفرت انگیز بیانات کی بنیاد پر لکھی گئی ہے، نہ کہ حقیقت کے مطابق۔ الجزائر کے صدر کے دفتر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ میکرون کا بیان مارے جانے والے 56,30,000 شہریوں کی ناقابل برداشت توہین ہے۔ فرانسیسی مورخین نے دعویٰ کیا ہے کہ الجزائر کی جنگ آزادی میں فریقین کے تقریباً 4 لاکھ افراد مارے گئے تھے۔ یہ اختلافات ایسی حالت میں سامنے آئے ہیں کہ گزشتہ ہفتے پیرس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ الجزائر، مراکش اور تیونس کے شہریوں کے لیے ویزے کا اجرا کم کر رہی ہے۔ اس فیصلے پر الجزائر کی وزارت خارجہ نے اس ملک میں فرانس کے سفیر کو طلب کر کے پیرس کے اس فیصلے پر احتجاج کیا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فری سٹائل کشتی کے عالمی مقابلوں میں ایرانی پہلوانوں کی شاندار کارکردگی کو سراہا ہے۔ فری سٹائل کشتی کے عالمی مقابلوں میں شاندار کارکردگی اور سونے چاندی کے تمغے وطن کے نام کرنے پر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے ایک پیغام میں ایرانی پہلوانوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کی کارکردگی کی تعریف کی۔ ناروے میں جاری فری اسٹائل کشتی کے عالمی مقابلوں میں ایران کے حسن یزدانی، امیر حسین زارے اور کامران قاسم پور نے سونے کے، جبکہ امیر محمد یزدانی، محمد نخودی اور علی رضا سرلکھ نے چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ ایران کے کامران قاسم پور نے پیر کی شب ہونے والے مقابلے میں اپنے روسی حریف کو چاروں شانے چت کر کے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے ایران کے حسن یزدانی نے اپنے امریکی حریف کو، جبکہ امیر حسین زارے نے اپنے جارجین حریف کو بچھاڑ کر سونے کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ فری اسٹائل کشتی کے عالمی مقابلوں میں ایران کے علی رضا سرلکھ، امیر محمد یزدانی اور محمد نخودی نے اپنے حریفوں کو شکست دے کر ملک کے لیے چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، آپ نے خبریں سماعت فرمائی اور پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کے سامنے بعض خبروں کی تفصیلات اور تجزیاتی رپورٹس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہماری یہ رپورٹس بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ سب سے پہلے اقوام متحدہ میں شام کے مندوب نے جو کچھ کہا ہے اس حوالے سے ہماری تفصیلی رپورٹ۔ اقوام متحدہ میں شام کے مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ جو ممالک شام کے کیمیائی مسئلے کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں انہیں اپنا تخریبی رویہ تبدیل کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مندوب بسام صباغ نے کہا کہ دمشق کیمیاوی اسلحے کے استعمال کو مسترد اور اس کی مذمت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں یا کسی بھی فریق کی جانب سے کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت استعمال کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مندوب نے کہا کہ بعض ممالک نے شام کے کیمیائی مسئلے کو بدستور سیاسی بنانے کی کوشش جاری رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ممالک کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کے ساتھ دمشق کے تعاون کو نظر انداز کرتے ہوئے شام پر بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں. شام کے نمائندے نے کہا کہ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی شام کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کے پاس کیمیائی ہتھیار ہونے اور انہیں استعمال کرنے کی تیاری کے بارے میں پیش کی جانے والی اطلاعات کو نظر انداز کر رہی ہے. بسام صباغ نے مزید کہا کہ سلامتی کونسل کے بعض اراکین شام کے کیمیاوی ہتھیاروں کے مسئلے کو سیاسی بنانے پر مصر ہیں، جس سے ان کا تعاون مشکوک ہو گیا اور اس سے دہشت گردوں کے ہاتھوں شامی فوج اور شامی شہریوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر پردہ ڈالنے کی کوششیں آشکار ہو گئی ہیں. صباغ نے مزید کہا کہ شام کیمیاوی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کے کام کو کمزور کرنے کے درپے نہیں ہے، بلکہ اس کے تحفظ اور غیر جانبداری کی حمایت کرتا ہے، اور دمشق حکومت ان لوگوں کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے جو اس ادارے کو شام میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے ہتھکنڈا بنانا چاہتے ہیں. دہشت گردوں نے اب تک بارہا، ادلب اور شام کے دیگر علاقوں من جملہ غوطہ شرقی میں کیمیائی حملے کیے ہیں، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ان حملوں کا ذمہ دار دمشق حکومت کو قرار دینے کی کوشش کی ہے تاکہ اس طرح مغرب کو شام پر فوجی حملے کا بہانہ مل سکے. امریکہ اور بعض یورپی ممالک 2011 میں شام کا بحران شروع ہونے کے بعد سے ہی دہشت گردی کے خلاف شامی فوجی کاروائیاں روکنے کی غرض سے دمشق پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام لگاتے رہے ہیں، اور اس بہانے اب تک بارہا شام کے فوجی اڈوں اور تحقیقاتی مراکز کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے. اور سامعین، آخر میں آپ یمن کے بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائیں. یمن کی پارلیمنٹ نے اس ملک کے مختلف علاقوں میں جارے سعودی اتحاد کے حملوں اور بے گناہ یمنی خواتین اور بچوں کے قتل عام کی مذمت کی ہے. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی پارلیمنٹ نے ایک بیان میں صوبہ سعدہ اور مارب میں جارے سعودی اتحاد کے حملوں میں یمنی بچوں کے قتل عام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خاموشی کی مذمت کی ہے. یمن کی پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ظالمانہ محاصرہ اور جہریت بند کرنے کے لیے جارے سعودی اتحاد پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا. یمن کی پارلیمنٹ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور کردار پر عمل کرتے ہوئے یمن کے خلاف جہریت کرنے والوں کی مذمت کرے اور یمن کے خلاف جہریت اور محاصرہ ختم کرانے اور تمام بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کو کھلوانے کے لیے دباؤ ڈالے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، نو محمد سے پہلے دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے کو انسان بنایا میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل جلوائے حق دنیا کو دکھایا جلوائے حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے جلوائے حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے اس نے کیا تخلیق جہاں کو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں اس سے بڑا کوئی بھی نہیں اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے اللہ اکبر کہنا سکھایا اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے بھٹکنے والوں کو کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, نبی اپنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات, نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نگاہ ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ ہم شہری, رہبر انقلاب نے فری اسٹائل کشتی کے عالمی مقابلوں میں ایرانی پہلوانوں کی بڑی کامیابیوں کا شکریہ ادا کیا. گزشتہ رات کو ایران نے 2 چاندی اور مزید 1 طلائی تمغہ حاصل کیا. القدس العربی, مراکش اور اسرائیل کے مابین پروازیں اور سفارتی خدمات اچانک معطل. روزنامہ صبح, عالمی ایئر لائنوں کو سن 2021 میں 51.8 ارب ڈالر کا نقصان, 2022 میں بھی حالت خطرناک رہے گی. اور سامعین, روزنامہ قدس نے ایک تفصیلی خبر نشر کی ہے جس کا عنوان ہے, دہشت گردوں اور صہیونیوں کو ایران اور پڑوسی ممالک کے تعلقات متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ایران کے وزیر خارجہ. آرمینیا کے وزیر خارجہ ارارات میرزویان نے, جو تہران کے باضابطہ دورے پر ہیں, پیر کے روز ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی. اس ملاقات کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں ایران کے وزیر خارجہ نے مشترکہ نشست کو مفید قرار دیا اور کہا کہ ہم ایران اور آرمینیا کے مابین تعاون کی گزرگاہ سمجھتے ہیں. انہوں نے آرمینیا کے ساتھ سیاسی, اقتصادی اور ثقافتی شعبوں سمیت مختلف میدان کے تعلقات میں فروغ پر بھی زور دیا. ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی کہ جنوبی قفقاز میں کشیدگی کے نتیجے میں غیر ملکی دہشت گردوں اور صہیونی حکومت کی تخریبی کارروائیوں کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے, تاہم ایران دہشت گرد عناصر اور صہیونی حکومت کو ایران اور ہمسایہ ممالک کے تعلقات کو متاثر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا. اس موقع پر آرمینیا کے وزیر خارجہ نے بھی عراق اور شام سے اس علاقے میں دہشت گردوں کے آنے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے بین الاقوامی سرحدوں میں عدم تبدیلی کے ایران کے موقف کی قدردانی کی. سامن, رائے الیوم نے خبر لگائی ہے, کیا بیماری ترکی کی لیڈرشپ اردوغان سے چھین لے گی. اخبار لکھتا ہے, اگر کسی جہاز کا کپتان اچانک غائب ہو جائے تو عام طور سے جہاز کی سرگرمی جاری رہتی ہے اور وہ آگے بڑھتا رہتا ہے, لیکن سیاست کی دنیا میں صورتحال تھوڑی مختلف ہے. بعض لیڈر ہو سکتا ہے کہ اپنے ملک کو آگے بڑھا بھی دیں, لیکن اگر نظروں سے اوجھل یا پھر غائب ہوئے تو ان کی پارٹی یا پورا نظام درہم برہم, حتیٰ کہ پورا ملک ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے. ترکی کے بارے میں بھی اب ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. 2023 کے انتخابات کے لیے انصاف اور ترقی پارٹی کے واحد امیدوار رجب طیب اردوغان ہیں, لیکن اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ان کی بیماری ان کے دور کو ختم کر سکتی ہے. 67 سالہ اردوغان بظاہر تو صحت مند ہیں, لیکن امریکی جریدے فارن پالیسی کے مطابق وہ اتنے بیمار ہیں کہ الیکشن میں ان کے کھڑے ہونے پر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. بہت سے موقعوں پر وہ حد سے زیادہ تھکے ہوئے دیکھے گئے یا زینے سے اترنے کے لیے اپنی بیگم کی مدد لینے پر مجبور ہونے کی تصاویر جاری ہوئیں, یا جب اتاتورک کی قبر پر حاضری دی تو ان کے لڑکھڑانے کا ویڈیو وائرل ہو گیا. بات اتنی پھیل چکی ہے کہ فارن پالیسی نے ان کے ممکنہ جانشین کی بات بھی چھیڑ دی ہے. صدارتی دفتر نے ان افواہوں کا براہ راست جواب تو نہیں دیا, لیکن اردوغان کی باسکٹ بال کھیلتے ہوئے ایک کلپ جاری کر دی ہے. سامعین, اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ سیاست ہندوستان کا معروف اخبار ہے, سرخی لگائی ہے, لکھیم پور تشدد کیس میں مرکزی وزیر کے فرزند اور دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج. روزنامہ ہندوستان ٹائم, یو پی پولیس سختی سے پیش آئی, زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی, پرینکا گاندھی. روزنامہ ڈان, جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے, سرخی لگا رہا ہے, ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے بارے میں علم نہیں, شیخ رشید. روزنامہ آسٹریہ سارا, آئی سی آئی جے کی تحقیق میں سچن ٹنڈولکر اور انیل امبانی کے نام بھی شامل. اس خبر کی تفصیلات لکھتے ہوئے اخبار لکھتے ہیں, آئی سی آئی جے نامی تحقیقاتی صحافیوں کے بین الاقوامی تنظیم اور اس کے شراکت دار میڈیا اداروں کی جانب سے سامنے لائے جانے والے مالی دستاویزات میں تقریباً 380 انڈین شہریوں کے نام سامنے آئے. ان میں کرکٹر سچن ٹنڈولکر، صنعتکار انیل امبانی، ادویات بنانے والی کمپنی بایوکون کے بانی کرن مجمدار، ہیرے کے مفرور کاروباری نیرو مودی اور اداکار جیکی شروف کے علاوہ متعدد شخصیات شامل ہیں، ان میں سے کئی انڈیا میں پہلے سے ہی زیر تفتیش ہیں۔ سچن ٹنڈولکر ممکنہ طور پر انڈیا میں ان شخصیات میں شامل ہیں جنہیں عوام میں بہت محبت اور پذیرائی حاصل ہے۔ برٹش ورجن آئی لینڈ میں قائم ایک آف شور کمپنی ان کے خاندان کے افراد کی ملکیت ہے، اور پینڈورا پیپرز کے مطابق یہ کمپنی سن 2016 میں بند ہو چکی ہے۔ سچن ٹنڈولکر اور انیل امبانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے انڈین حکام کے سامنے اپنے اساتذہ ظاہر کر دیے تھے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ نوائے وقت نے لکھا ہے، جہاں امیروں کے جزیرے اور غریبوں کا سمندر ہو وہاں ملک کامیاب نہیں ہو سکتا، عمران خان۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جہاں امیروں کے جزیرے اور غریبوں کا سمندر ہو وہ ملک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ماضی میں غلط معاشی پالیسیاں اختیار کی گئیں، ہم سمجھتے تھے پیسہ آ جائے پھر ہم ملک کو فلاحی ریاست بنائیں، پہلے ملک میں پیسہ آ جائے پھر اسے فلاحی ریاست بنانے کا فیصلہ غلط تھا۔ ریاست مدینہ کا ماڈل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مدینہ میں پہلے فلاحی ریاست قائم ہوئی پھر خوشحالی آئی، کامیاب پاکستان پروگرام 74 سال پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم فلاحی ریاست بنے لیکن ماضی میں اس پر عمل ہی نہیں کیا گیا، یہاں ایک ایلیٹ سسٹم بن گیا، تعلیم میں بھی طبقات بنے، چھوٹے سے طبقے کو انگلش میڈیم، باقی کو اردو میڈیم تعلیم دی جاتی ہے، نچلا طبقہ اوپر ہی نہیں آ سکتا، کسی نے ایک کورس سلیبس لانے پر توجہ ہی نہیں دی، اسی طرح امیروں کے بچوں کو نوکریاں ملتی ہیں اور غریب دھکے کھاتا، ہم نے ایک کورس سلیبس بنایا، سب نے اس کی مخالفت کی، لوگ آج بھی ناانصافی کے طبقات تعلیم کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور سمعین، آخر میں مشرق نیوز نے ایک خبر لگائی ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خبر ہے، سعودی ڈالر اس بار افغانستان میں فرقہ وارانہ جنگ کے لیے استعمال ہوں گے۔ انٹیلیجنس سروس جریدے نے لکھا ہے کہ کابل میں سفارت خانہ بند کرنے میں پہل کرنے کے باوجود سعودی عرب نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی اپنی پالیسی باضابطہ طور پر متحرک کر دی ہے۔ ترکی الفیصل کو اس کام کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بن سلمان یہ کام افغانستان میں ایران کے اثر و رسوخ پر قابو پانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اسلام آباد کا سہارا بھی خصوصی طور پر لیا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اوسامی نب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے کے بعد رحلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر ہوگا، اور اس کے بعد آپ آج کا ایران سماعت فرمائیں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 13 مہر، 28 صفر اور 5 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ صفر سن 11 ہجری قمری کو رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی۔ رحلت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ ہجرت سے 52 سال پہلے مکے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ صداقت اور امانت داری میں آپ بچپن میں ہی مشہور ہو گئے تھے، لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں خدا کے حکم سے آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں کو خدا واحد و یکتا کی پرستش، عدل و انصاف اور مساوات کی دعوت دی، اور نسلی و قومی امتیاز ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ معروف یورپی ادیب اسٹینلے لین پول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، آپ اپنی قوت فکر، اعلیٰ افکار اور حسین و لطیف احساسات و جذبات کے لحاظ سے دنیا کے لیے خدا کی رحمت تھے۔ آپ ہر ایک سے نہایت ہی شیریں لہجے اور محبت آمیز انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ جو بھی آپ کے قریب آتا تھا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ جس نے بھی آپ کو دیکھا اس نے کہا کہ نہ تاریخ میں ایسی ہستی اس سے پہلے گزری ہے اور نہ آئندہ پیدا ہوگی۔ صفر سن 50 ہجری قمری کو نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہجرت کے 3rd سال مدینے میں ہوئی تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے سب سے زیادہ اس بات کو واضح کیا کہ اسلامی معاشرے کی باغ ڈور سنبھالنے اور معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام میں بہت سنجیدہ ہیں۔ اسی بنا پر ایک با اثر اور اقتدار پسند گروہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس روش کو اپنے ذاتی مفادات سے متصادم دیکھا تو اموی حکام کے پاس گیا اور امام حسن علیہ السلام کے خلاف ایک لشکر تشکیل دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی مجبوراً اپنی سپاہ کو تیار کیا، لیکن امویوں نے مکر و فریب کے ذریعے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں میں تفرقہ ڈال دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی فوج میں اختلاف کو دیکھ کر مسلمانوں، خصوصاً اپنے ساتھیوں کی جان کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے وسیع تر مفاد کی خاطر امیر شام کی طرف سے صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا یہ اقدام بنی امیہ کی حقیقی ماہیت آشکار ہونے کا باعث بنا۔ پانچ اکتوبر سن 1713 کو فرانسیسی فلسفی اور مصنف ڈینس ڈیڈیرو پیدا ہوئے۔ ان کا اہم ترین کام انسائیکلوپیڈیا کی تدوین ہے۔ وہ اس انسائیکلوپیڈیا کو تدوین کرنے والی کمیٹی کے سربراہ تھے۔ یہ کام 21 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ ڈیڈیرو نے اس کے علاوہ بہت سے ناول اور ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ سن 1784 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پانچ اکتوبر سن 1864 کو فرانس کے مشہور کیمیاداں لوئی لومیئر پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے بھائی آگسٹ کے ساتھ مل کر سن 1895 میں ایک ایسا آلہ بنایا جس کے ذریعے پے در پے تصویریں کھینچنا ممکن ہو گیا۔ لومیئر نے اسی سال سینما کے پردے پر پہلی فلم دکھائی اور سینما کے فن کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سن 1948 میں وفات پائی۔ پانچ اکتوبر سن 1979 کو پاکستان کے نامور مصور احمد پرویز کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1926 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم بارہمولہ کشمیر اور گورڈن کالج راولپنڈی میں حاصل کی۔ سن 1952 میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فنون لطیفہ میں ان کی تصاویر کی پہلی نمائش ہوئی۔ احمد پرویز کے فن پارے دنیا کی بڑی بڑی آرٹ گیلریوں میں موجود ہیں۔ احمد پرویز تجریدی مصوری میں ایک خاص مقام کے حامل تھے۔ ان کا اپنا ایک علیحدہ اور منفرد اسلوب تھا۔ پانچ 13 مہر سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے عراق سے پیرس ہجرت کی۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایسے وقت اس تاریخی ہجرت کا فیصلہ کیا کہ جب ایک طرف حکومت عراق آپ کی تحریک کو روکنے کی کوشش میں تھی اور دوسری طرف ایران کی شاہی حکومت کے ایجنٹ اسلامی انقلاب کے رہنما کے خلاف سازشیں تیار کرنے میں مصروف تھے۔ حکومت عراق نے بھی جو شاہی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھنے کے لیے کوشاں تھی، اپنے ایک اعلیٰ سیکورٹی افسر کے ذریعے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے شاہی حکومت کے خلاف ہر قسم کی تشہیراتی اور سیاسی سرگرمیوں کو روک دینے کو کہا، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ شرعی فریضہ ہے جو میرے سامنے ہے اور میں بیان جاری کروں گا اور مناسب وقت پر ممبر سے تقریر بھی کروں گا، نیز کیسٹ کے ذریعے اپنی بات ایران پہنچاؤں گا۔ آپ کا جو فریضہ ہے آپ اس پر عمل کریں۔ بالآخر عراق کی باسی حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 مہر سن 1357 ہجری شمسی کو پیرس ہجرت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامعین، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی رحلت و شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج اس پروگرام میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے حوالے سے عرائض پیش کریں گے، جبکہ دوسرے پروگرام میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اسی مناسبت سے اپنے تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی رحلت و شہادت کی مناسبت سے ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
آنسو زہرا کی یتیمی بہا لوگو، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہا لوگو، آؤ تابوت محمد اٹھاؤ لوگو،
ہائے رسول اللہ، ہائے رسول اللہ، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ
سامعین، آج ایسے پیغمبر عظیم الشان کی وفات کی تاریخ ہے جس نے انسانی طرز زندگی یکسر طور پر تبدیل کر دیا اور ایک نئے اور سعادت بخش دین کی سوغات لے کر آئے۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 197 میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کی اس طرح سے توصیف فرماتے ہیں، جب رسول خدا نے رحلت فرمائی تو ان کا سر اقدس میرے سینے پر تھا، اور جب میرے ہاتھوں میں ان کی روح طیب نے مفارقت کی تو میں نے تبرکاً اپنا ہاتھ منہ پر پھیر لیا، میں نے آپ کے غسل کا فریضہ انجام دیا اس عالم میں کہ ملائکہ میرا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ آپ کی رحلت سے گھر اور اس کے اطراف و جوانب نالہ و فریاد سے گونج رہے تھے۔ آسمان سے فرشتوں کا ایک گروہ زمین پر آتا اور دوسرا گروہ آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ حضرت پر نماز پڑھتے تھے اور ان کی دھیمی آوازیں برابر میرے کانوں میں آ رہی تھیں، یہاں تک کہ ہم نے انہیں قبر میں چھپا دیا۔ تو اب ان کی زندگی میں اور موت کے بعد مجھ سے زیادہ کون ان کا حقدار ہو سکتا ہے؟
سامعین، پیغمبران الہی دلوں کے حکمراں ہیں کہ جو انسانیت کے عظیم کارواں کی مقصد حقیقی کی جانب ہدایت کرتے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے راستے سے انحراف کیا ہے یا وہ مقصد تک پہنچنے سے دور رہ گئی ہے تو انہی پیغمبروں میں سے ایک نے اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کی ہے اور ان کے سامنے ایک نیا راستہ کھلا ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے 124,000 انبیاء میں آخری نبی تھے کہ جو مبعوث ہونے کے وقت سے ہی عالم ہستی میں ایک پاکیزہ اور بے مثال شخصیت بن کر ابھرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بندے خدا اور اس کے برگزیدہ پیغمبر تھے کہ دنیاوی حیات کو گزرے ہوئے کئی سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آپ کی 63 سالہ زندگی کے فیوز و برکات اور اس کے اثرات آج بھی عالم پر محیط ہیں اور تا قیام قیامت قائم و دائم رہنے والے ہیں، کیونکہ آپ کی رسالت کا قلمرو پوری تاریخ انسانیت پر محیط ہے اور وہی انسان کے مستقبل کی راہ کا تعین کرنے والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عدیم المثال رہبر و پیشوا تھے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان کی تعلیمات صبح صادق کی مانند ہر روز نئی روشنی کے ساتھ دلوں کو روشن و منور کرتی اور ان کی دعوت کا آہنگ بلند و روح پرور ہے۔ سلام و درود ہو ان کی پاکیزہ روح پر۔
سامعین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت جاگداز سے ایک ماہ قبل فرمایا، میرے فراق کا وقت قریب آ گیا ہے اور میری بازگشت خدا کی جانب ہونے والی ہے، قریب ہے کہ میں دعوت حق کو لبیک کہوں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری عطرت۔ ایہا الناس، میں آگے آگے جا رہا ہوں اور تم سب کو میرے پاس حوض کوثر پر آنا ہے، جہاں میں تم سے ثقلین کے بارے میں سوال کروں گا، لہٰذا اس کا خیال رکھنا کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ ثقل اکبر کتاب خدا ہے، جس کا ایک سرا پروردگار کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا اس سے متمسک رہنا اور ہرگز نہ گمراہ ہونا اور نہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا۔ یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا جو آپ نے مرض الموت میں فرمایا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اپنی امت کے لیے مستقبل کے راستے کا تعین فرما کر خوش تھے۔ پیغمبر اسلام نے ان افراد کو جو آپ کے ارد گرد جمع تھے فرمایا، اے لوگو، جان لو کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور میرے بعد کوئی سنت وجود میں نہیں آئے گی۔ جو کوئی بھی پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا اور اس کی جگہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اے لوگو، حق پر قائم رہو اور منتشر نہ ہو، اور ہمیشہ مسلمان باقی رہو تاکہ دوام حاصل کر لو۔
سامعین، پیغمبران الہی کی حقانیت کی شناخت کا ایک بہترین راستہ ان کی اخلاقی خصوصیات کا جائزہ لینا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم خصوصیت اچھا اور شائستہ اخلاق اور مہر و محبت سے سرشار گفتگو تھی کہ جو اسلام کی پیش رفت کا ایک اہم عنصر شمار ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بارہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے اور آپ کی بعض اخلاقی خصوصیات پر توجہ دی گئی ہے۔ خداوند عالم نے آپ کو خلق عظیم کا حامل اور مہربان، رؤوف اور اسوہ حسنہ جیسے القاب سے متعارف کرایا ہے۔ عام طور پر جب بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات ہوتی ہے، سورہ مبارک آل عمران کی 159 آیت یاد آ جاتی ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، پیغمبر، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، لہذا اب انہیں معاف کر دو، ان کے لیے استغفار کرو۔ اس آیت سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ نیک اور اچھا اخلاق ایک اہم الہی عطیہ ہے، اور جو افراد بھی سنگ دل اور بد مزاج ہوتے ہیں، ہرگز لوگوں کی ہدایت اور ان کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ لوگوں کے تئیں ہمدردی اور رواداری انتظامی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے دور رسالت کی 23 سالہ مخلصانہ کوششوں نے انسانی معاشرے میں اخلاق و انسانیت اور انصاف کی پربرکت میراث چھوڑی ہے۔ عرب کے لوگ کے جو اس زمانے تک تشدد اور خون ریزی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے اور علم و دانش سے بے بہرا تھے، اسلام کے ظہور میں آنے کے ساتھ ہی ان کے درمیان ہم فکری، ہمدردی اور باہمی تعاون کی زمین ہموار ہو گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد کی تربیت کی کہ جو انسانی وجود اور زندگی کے بارے میں نئے زاویہ نگاہ سے سوچتے تھے، اور ان کے دلوں میں خدا واحد و یکتا کا عشق موجزن تھا، اور اخوت و برادری اور مہر و محبت نے ان کے دلوں میں دیرینہ کینہ و دشمنی کی جگہ لے لی تھی۔ مسلمانوں نے مکتب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو درس حاصل کیا تھا، وہ نیکی کی جانب رہنمائی کرنے والا اور حق پسندی اور فضیلت پر مبنی تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب میں پاکیزہ ترین انسانوں نے تربیت پائی، چنانچہ جناب سلمان، ابو ذر، عمار یاسر اور دیگر شخصیات انہی عظیم اور آزاد منش انسانوں کا نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔
محمد کا گھر،
شربت یہ پلا دیتے ہیں، ایک سجدے سے یہ اسلام،
ایک سجدے سے یہ اسلام بچا۔ ایسے ہوتے ہیں
محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے.
سامعین, پیغمبران الہی کی ایک ممتاز خصلت شرک و بدعت اور ظلم و ستم کا مقابلہ کرنا تھی. پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت غفلت و نادانی عرب قوم کی ایک نمایاں خصوصیت تھی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحیدی افکار کی ترویج کے ذریعے اس دور کے لوگوں کے درمیان حیرت انگیز تبدیلیاں ایجاد کیں. آپ اپنی روشن خیال تعلیمات کے ذریعے منقسم قوم کے لیے ایک عظیم لائف پلان بنانے میں کامیاب رہے. قرآن کریم سوئی ہوئی انسانیت کے لیے ایک روشن دلیل تھا. اس کی برکت سے رفتہ رفتہ لوگوں کے درمیان سے تفرقہ و اختلاف ختم ہو گیا اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت اسلامی کی بنیاد قائم کرنے میں ہرگز مقام و ریاست کے حصول کے در پہ نہیں تھے. آپ کا مقصد ایک منصفانہ حکومت کا قیام تھا کہ جس میں پروردگار یکتا کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے, اور اسلامی حکومت میں غیر مسلم بھی سماجی حقوق اور فرائض سے بہرامند ہوں اور خدا اور اس کے رسول کی پناہ میں آرام و سکون سے زندگی گزاریں.
کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر خدا کے بعد لوگوں کی سب سے اہم ترین اور نمایاں ذمہ داری آپ کے راستے پر چلنا اور آئین الہی کی اطاعت و پیروی کرنا ہے. قرآن کریم کے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, اور ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا ہے مگر صرف اس لیے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی تنزلی اور پستی کی جانب زوال کو بلندی و کمال کی جانب عروج میں تبدیل کر دیا, اور وحشی و جاہل قوم کے افراد کو مہذب اور متمدن انسانوں میں تبدیل کر دیا. بلا شبہ اسلام کا یہ مکمل آئین کسی خاص دور یا زمانے میں محدود اور اس سے متعلق نہیں رہا ہے. اس لیے پیغمبر خدا کی اطاعت بھی صرف آپ کی حیات طیبہ تک ہی محدود نہیں کی جا سکتی. پیغمبر اسلام کی عظیم شخصیت کو خدا نے ایک انسانی ماڈل, ایک مثالی حکمراں اور تمام سماجی, سیاسی, معاشی اور مذہبی معاملات میں ایک مؤثر شخصیت کے طور پر متعارف کرایا ہے. پیغمبر اسلام ہر قسم کی خود غرضی و خود پسندی سے مبرہ تھے اور رضاء خدا کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتے تھے. ہر طرح کی لغزش اور خطا سے محفوظ تھے اور لوگوں پر ان سے زیادہ رحم کرنے والے تھے.
سامعین, وہ خداوند عالم کی عظیم و جلالت کا مظہر اور اعلیٰ ترین پسندیدہ اخلاق سے آراستہ تھے. ان کی راہ و روش کی پیروی انسان کے کمال و سعادت مند ہونے کا باعث ہے. قرآن کریم لوگوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی رفتار و گفتار, کردار و آداب اور رسوم میں پیغمبر سے سبقت نہ لیں. اسی طرح موجودہ بحران زدہ معاشروں سے دینی تعلیمات اس بات کی متقاضی ہے کہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اچھی طرح سے درک کریں اور خود کو اس سے آراستہ کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زندہ و پائندہ اور پرکشش دین لے کر مبعوث ہوئے کہ جو انسانی طبیعت و فطرت سے ہم آہنگ ہے اور ہر دور اور زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے. آزادی و حریت, انسانیت, محبت و عطوفت اور انسانی حقوق کے جو ان دنوں عامروں کے ہاتھ کا کھلونا بن چکا ہے, نے درحقیقت پیغمبر اسلام کی کوششوں کے ذریعے حقیقت کا روپ دھار لیا. آپ کا پیغام انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کا قیام اور دوستی و بھائی چارگی قائم کرنا ہے. آپ کا یہ طرز عمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے. اس طرح سے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان تمام افراد کے لیے نمونہ اور مثال ہے جو سعادت مند اور کامیاب زندگی کے خواہاں ہیں.
سامعین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ایسی تھیں کہ جب پیغمبر اسلام نے رحلت فرمائی تو آپ کا نور نہ صرف خاموش نہیں ہوا بلکہ تشنگان حقیقت بدستور ان کے وجود پربرکت سے کسب فیض کر رہے ہیں، خاص طور پر اس وقت کے جب آدم خور اور عالمی لٹیرے آزادی اور انسانی حقوق جیسے عوام فریب ناروں کے ساتھ انسانیت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مقتدر شخصیت اور آپ کے پرفروغ روشن دین کو پہلے سے زیادہ دلوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم اور انتھک جذبے کے ساتھ انسانوں کی کامیابی اور سعادت کے لیے زحمتیں برداشت کی، اور 63 سال کی عمر میں یہ عظیم روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، لیکن آپ کے نور کی روشنی آئے دن دنیا میں درخشاں اور پرشکو جلوے بکھیر رہی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم ایک بار پھر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی مناسبت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
محمد کا اٹھاؤ لوگو،
ساری دنیا کو وفاداری،
ساری دنیا کو وفاداری
سکھاؤ لوگو، بپا کرتے ہو میلاد نبی، سر سے غم جیسے محمد کا،
سر غم جیسے محمد کا
بچھاؤ لوگو،
محمد کا اٹھاؤ لوگو، محمد کا
کی یہاں فرق نہیں،
ہاں اسی صف پہ زمانے کو،
اسی صف پہ زمانے کو
بلاؤ لوگو،
تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ،
اندھیرا چھایا گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے، اندھیرا چھایا آج کی رات چراغوں کو،
آج کی رات چراغوں کو
بجھاؤ لوگو،
تابوت محمد کا اٹھاؤ،
ہائے رسول اللہ خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے،
خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے،
ایسے محسن کانا احسان،
ایسے محسن کانا احسان
بھلا ہو لوگو،
تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو،
اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا, اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا, آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو,
محمد کا اٹھا لوگو, محمد کا اٹھا لوگو.
یا رسول اللہ ہم مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنا, ہم مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنا, یہ حقیقت زمانے سے چھپاؤ لوگوں,
تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں, تابوت محمد کا اٹھاؤ.
آج کا ایران,
عزیز سامعین, پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران کے حوالے سے گزشتہ ہفتے پیش آنے والے چند اہم واقعات کا ذکر کریں گے. امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین, گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران میں بروز پیر, جبکہ عراق, پاکستان اور ہندوستان میں منگل کے دن اربعین حسینی منایا گیا. اربعین حسینی کے موقع پر ایران کے مختلف علاقوں اور شہروں میں کرونا پروٹوکول کی پاسداری کے ساتھ مجالس اعضاء اور نوح و ماتم کا سلسلہ انجام دیا گیا. اس موقع پر پورا ایران سوگوار و عزادار رہا. مشہد مقدس اور قم سمیت سبھی مقدس مقامات پر عزاداران مظلوم کربلا کرونا پروٹوکول کی پابندی کے ساتھ عزاداری اور نوح و ماتم میں مصروف رہے. عراق کی طرف سے پابندیوں کی وجہ سے اس سال 60,000 کے لگ بھگ ایرانیوں کو ہوائی راستے سے کربلا نجف کے درمیان اربعین واق میں شرکت کی اجازت دی گئی. تاہم زمینی سرحدوں پر شدید رش کی وجہ سے عارضی طور پر محدود وقت کے لیے بارڈر کو کھول دیا گیا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے گزشتہ ہفتے پیر کو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کے چہلم کی مناسبت سے یونیورسٹیوں کے طلبہ کے ذریعے منعقد کیے گئے عزاداری کے اجتماع کو ویڈیو لنک سے مختصراً خطاب کیا. آپ نے فرمایا کہ عاشورہ سے اربعین تک کے ایام تاریخ اسلام کے اہم ترین اور تقدیر ساز ایام ہیں. اگر عاشورہ عظیم ہستیوں کی قربانیوں اور فداکاریوں کا اوج کمال کا دن تھا, تو عاشورہ کے بعد کے 40 روز کے ایام بھی حقائق اور حق کے پیغامات کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کے لیے عظیم مجاہدت اور فداکاریوں کے ایام تھے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا, جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ذریعے کربلا کے پیغام کو صحیح معنوں میں دنیا والوں تک پہنچانے کے تعلق سے بے مثال کارنامے اور اس راہ میں انجام پانے والی فداکاریوں اور ساتھ ہی خاندان رسالت کے غیر معمولی صبر نے کربلا والوں کی فداکاریوں اور قربانیوں کو جاویدہ اور لازوال بنا دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے ایرانی عوام کے خلاف دشمنوں کی تشہیراتی مہم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حقائق کو صحیح طریقے سے بیان کرنے سے تشہیراتی یلغار دم توڑ دیتی ہے۔ آپ نے عزادار طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ ملک اور قوم کی امید ہیں، حقائق کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کو اہمیت دیجئے اور اپنے گرد و پیش چراغ حقیقت روشن کر کے حق و حقیقت کو نمایاں کیجئے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ سرکار سید و شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ ایک مبارک اور شیریں راستہ ہے جس کا حتمی نتیجہ کامیابی و ظفر مندی ہے۔ سامن، گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں ایران کے وفد نے صہیونی وزیراعظم کی الزام تراشیوں اور لفاظیوں کے جواب میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت ایران و فوبیا کے ذریعے علاقے میں اپنی شرارتوں اور عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس میں صہیونی حکومت کے وزیراعظم کے بیانات اور ایران کے خلاف ان کے الزامات کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وفد کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نفتالی بینٹ نے بھی اپنے بدنام زمانہ پیش رو نتن یاہو کی مانند جہاں تک ہو سکا ایران کے خلاف غلط اطلاعات اور بے بنیاد دعوے پیش کرنے اور خود کو مظلوم ظاہر کر کے اسرائیل کو بے گناہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے وفد نے کہا کہ اس خطاب کے ذریعے نفتالی بینٹ کا خباثت آمیز مقصد علاقے میں گزشتہ 70 برس سے جاری صہیونی حکومت کے جرائم اور تمام توسیع پسندانہ اور عدم استحکام پیدا کرنے والی پالیسیوں پر پردہ ڈالنا تھا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے وزیراعظم نے اپنے خطاب میں فلسطینی عوام کے مسلم حقوق کی جانب ایک بار بھی اشارہ نہیں کیا کہ جو گزشتہ 7 عشرے سے زیادہ عرصے سے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ تسلط اور غاصبانہ قبضے کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس کے غیر انسانی و غیر قانونی محاصرے نے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے وفد کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس غاصب حکومت کی تمام پالیسیاں اور وحشیانہ اقدامات بنیادی ترین اخلاقی و انسانی اصولوں، بین الاقوامی قوانین، بالخصوص انسان دوستانہ عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور اس کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے وفد نے اعلان کیا کہ صہیونی حکومت ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں بے بنیاد الزامات اور ایرانوفوبیا کے ایک منظم پروگرام اور سازش کے ذریعے دنیا کی توجہ اپنی شرارتوں اور علاقے میں اپنی عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں سے موڑ نہیں سکتی۔ صہیونی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے پیر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف اپنی ہرزہ سرائی اور الزامات کو دہرایا۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ایران نے گزشتہ چند برسوں میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں لمبی چھلانگ لگائی ہے، کہا کہ صرف باتوں سے سینٹریفیوج مشینوں کی رفتار نہیں روکی جا سکتی۔ صہیونی حکومت کے وزیراعظم نے دعویٰ کیا کہ ایران کا ایٹمی ہتھیار بنانے کا پروگرام ناقابل برگشت مرحلے میں پہنچ چکا ہے اور تمام ریڈ لائن پار کر گیا ہے۔ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے وزیراعظم کی بے بنیاد الزام تراشیاں ایسی حالت میں دہرائی گئی ہیں کہ خود اس کے پاس کم سے کم 200 ایٹم بم موجود ہیں اور اس نے اب تک ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو اپنے ایٹمی مراکز کا دورہ تک کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کر چکا ہے اور اس کا ایٹمی پروگرام پوری طرح IAEA کی نگرانی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ایران کے بری فوج کے تمام یونٹوں نے ملک کے شمال مغربی علاقوں میں فاتحان خیبر فوجی مشقوں کا آغاز کیا۔ گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی فاتحان خیبر فوجی مشقوں میں بری فوج کے 2 بختربند بریگیڈ، 1 انفینٹری بریگیڈ، توپ خانے، ڈرون، الیکٹرانک وارفیئر یونٹ اور انجینئرنگ کور کے جوان شریک ہوئے، جبکہ فضائیہ کے ہیلی کاپٹر بھی لازمی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے علاقے میں پرواز کرتے رہے۔ ایران کے بری فوج کے کمانڈر جنرل کیومرس حیدری نے بتایا ہے کہ فاتحان خیبر فوجی مشقوں کا مقصد جدید ترین ہتھیاروں اور حربی وسائل کا تجربہ کرنے کے ساتھ مسلح افواج کی عسکری آمادگی کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشقوں کے دوران لانگ رینج گائیڈڈ ڈرون طیارے، الیکٹرانک جنگ کے آلات اور 2 جدید ترین اینٹی بختر بند ہتھیاروں کا تجربہ بھی کیا گیا۔ دشمنوں کے لیے ان فوجی مشقوں کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ ایران کی بری فوج، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور ملک کی دفاع کے ذمہ دار دیگر قوتیں ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ ایران کی فوجی مشقیں ایسے عالم میں شروع ہوئی ہیں کہ قرائن و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت اسلامی ملکوں کے درمیان کشیدگی اور بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت استقامتی محاذ کے ہاتھوں سنگین ضربیں کھانے کے بعد اپنی گھناؤنی سازش کے تحت ایران کے ہمسایہ ملکوں کی سرزمین کو اپنے ناجائز مقاصد کے حصول اور جاہریت کی غرض سے استعمال کرنے کا راستہ ہموار کر رہی ہے۔ سامن، ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ تہران کسی بھی اشتعال انگیزی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ گزشتہ ہفتے آذربائیجان کے نئے سفیر علی رضا علی زادہ سے سفارتی اسناد وصول کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایران کی سرحدوں کے قریب اسرائیلی نقل و حرکت کا ذکر کیا اور بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ تہران علاقے میں صہیونیوں کی موجودگی اور اپنی سلامتی کے خلاف اس کی نقل و حرکت کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور اس حوالے سے جو بھی ضروری ہوا انجام دے گا۔ یہ بات بڑی حد تک واضح ہے کہ ایران خطے میں کسی بھی طرح جغرافیائی سیاسی تبدیلی کو اپنی قومی سلامتی میں مداخلت اور اس سے اپنی ریڈ لائن قرار دے چکا ہے۔ اس حوالے سے ایران کا ٹھوس اور واضح موقف بحران کی روک تھام میں اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ پچھلے چند عشروں کے تجربات سے واضح ہو گیا ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں پر پائی جانے والی بہت سی مشکلات اور کشیدگیوں، نیز علاقائی ممالک کے درمیان اختلافات اور بدعدمادی کی جڑیں صہیونی اہداف اور مفادات سے وابستہ اور امریکی صہیونی مشترکہ منصوبے کا حصہ ہیں۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Oh,